السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
ملا عمر کا انتقال پاکستان میں نہیں ہوا، امید ہے افغانستان میں امن مذاکرات کا سلسلہ بحال ہوگا. پاکستانی وزیر دفاع کا قومی اسمبلی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
کابل میں طاقت پر خودکش بم دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی کانگریس میں ایک چوٹی کے ڈیموکریٹ سینیٹر نے ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی مخالفت کر دی ہے، جس سے صدر اوباما کی ان کوششوں کو دھچکا پہنچا ہے کہ وہ ایران کے جوہری معاہدے پر کانگریس کے اراکین کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. امریکہ میں حکام نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے غیر خفیہ ای میل نیٹ ورک پر سائبر حملے کا شبہ روس پر ظاہر کیا جا رہا ہے. اور امریکہ کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے 10 اہم ریپبلکن امیدواروں کے درمیان جمعرات کو پہلی بحث میں ٹیلی ویژن شخصیت اور ارب پتی ڈونلڈ ٹرمپ مرکزی کھلاڑی رہے ہیں. یمن سے اغوا ہونے والی فرانسیسی خاتون کو رہا کر دیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے جمعے کے روز کہا ہے کہ طالبان کے سربراہ ملا عمر کا نہ تو انتقال پاکستان میں ہوا، نہ ہی وہ پاکستان میں دفن ہوئے. انہوں نے قانون سازوں کو بتایا کہ ان کا انتقال اب ہوا یا وہ پہلے انتقال کر چکے ہیں. پاکستان اس متنازع بحث میں نہیں پڑنا چاہتا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے سربراہ ملا عمر کا نہ تو انتقال پاکستان میں ہوا اور نہ ہی ان کی تدفین اس ملک میں ہوئی ہے. افغان حکومت اور افغان طالبان کی طرف سے ملا عمر کی موت کی تصدیق کے بعد پہلی مرتبہ اس معاملے پر پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا بیان سامنے آیا.
ملا عمر نہ پاکستان کی سرزمین پہ ان کا انتقال ہوا ہے، نہ ان کی یہاں پہ تدفین ہوئی ہے. ان کے بچوں کا، ان کے عزیز و اقارب کا بیانات جو ہیں اس آن ریکارڈ ہیں. کب وہ فوت ہوئے، ابھی فوت ہوئے ہیں یا اس سے پہلے فوت ہوئے ہیں، یہ بھی ایک کانٹروورسی ہے جس کا حصہ ہم نہیں بننا چاہتے.
افغان طالبان کے سربراہ ملا عمر کے انتقال کی تصدیق گزشتہ ہفتے کی گئی، جس میں افغان عہدیداروں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کا انتقال پاکستان میں ہوا. تاہم افغان طالبان کے ترجمان کی طرف سے اس کی تردید کی جا چکی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے جمعے کو قومی اسمبلی میں ایک بیان میں کہا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات مؤخر ہوئے ہیں، ختم نہیں ہوئے.
ایک راؤنڈ جو ہے وہ چائنا میں ہوا، دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ پاکستان میں ہوا، تیسرا سکیجول تھا، اور اس خبر کی بات جو ہے وہ پوسٹپن ہوا ہے لیکن ابینڈن نہیں ہوا. یہ پروسیس ابھی چل رہا ہے. ہماری آج بھی شدید خواہش ہے کہ یہ پروسیس چلے اور پاکستان کا اس میں جو مثبت کردار ہے وہ تاریخ کا حصہ بنے، اور افغانستان میں امن جو ہے، اس خطے میں امن جو ہے، پاکستان کا کردار جو ہے وہ نمایاں ہو کے سامنے آئے.
پاکستان کی میزبانی میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا ایک دور 31 جولائی کو طے تھا، لیکن ملا عمر کے انتقال کی خبر کے بعد اسے مؤخر کر دیا گیا. ملا عمر کے انتقال کے بعد طالبان نے ملا اختر منصور کو نیا سربراہ مقرر کیا ہے. طالبان کے ترجمان کا دعویٰ ہے کہ ملا اختر منصور کا انتخاب افغان طالبان کی مرکزی شورا نے کیا، لیکن ملا عمر کے بیٹے اور بھائی سمیت دیگر افغان طالبان کی طرف سے ملا اختر منصور کے انتخاب پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک کے نئے قائد کا انتخاب دوبارہ کیا جائے. خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں مذاکرات کا عمل بحال ہو.
جو ماضی میں ہمارے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں وہ الزامات دھلیں، اور یہ ہمارا ان پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے. ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ طالبان پہ ہمارا کوئی کنٹرول ہے، لیکن ہمارے ان کے ساتھ جو ہے اس حد تک جو ہے کچھ تھوڑے بہت تعلقات ضرور ہیں کہ ہم ان کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ افغانستان سے گفتگو کریں، اور اس میں امریکنز اور چائنیز جو ہیں وہ ان میں شرکت کر رہے ہیں اس مذاکرات میں ایز آبزرورس. پاکستان میں بھی اس میں ایز آبزرور شرکت کر رہا ہے یا ایک سالس کا کردار ادا کر رہا ہے.
7 جولائی کو اسلام آباد کے قریب سیاحتی مقام مری میں افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت کے نمائندوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں امریکہ اور چین کے نمائندے بھی شریک تھے. افغان طالبان کے درمیان قیادت کے مسئلے پر اختلافات پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتا.
ان میں اگر لیڈرشپ کی رائیولری ہے یہ بھی ان کا اندر کا معاملہ ہے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو بھی لیڈرشپ ان کی ایمرج کرتی ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ریکنسیلیشن پروسیس کو یا صلح کے پروسیس کو جاری رکھے تاکہ اس خطے میں دیرپا امن جو ہے وہ قائم ہو سکے.
امریکی عہدیداروں کی طرف سے بھی اس امید کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان مذاکرات جلد بحال ہو سکیں گے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ اسلام آباد کشمیر سمیت تمام مسائل پر دہلی کے ساتھ ایسے مذاکرات چاہتا ہے جن سے کوئی نتیجہ حاصل ہو سکے. وہ کوالالمپور میں آسیان کے 22ویں وزارتی سطح کے اجلاس کے دوران گفتگو کر رہے تھے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام امور بشمول مسئلہ کشمیر پر بامعنی مذاکرات چاہتا ہے. یہ بات وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے ملائیشیا میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے 22ویں وزارتی اجلاس کے موقع پر کہی. جمعے کو سرتاج عزیز نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات حالیہ مہینوں میں سرحد اور متنازع علاقے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلوں کے بعد ایک بار پھر خاصے کشیدہ ہو چکے ہیں. رواں ہفتے ہی بھارتی کشمیر میں ہونے والے ایک حملے کے بعد بھارتی عہدیداروں کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے جس کا تعلق پاکستان سے بتایا گیا. تاہم پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے ایک بیان میں کہا،
ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پر فوری طور پر الزام لگانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ چیزیں حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز جو ہے اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جائے گا اس کے ساتھ کنکریٹ ایویڈنس بھی دی جائے گی اور ثبوت بھی دیے جائیں گے.
پاکستان کی طرف سے اس سے قبل بھی بھارت کے ایسے الزامات کی تردید کی جاتی رہی ہے. بھارت نے رواں ماہ دونوں ملکوں کے مشیران برائے قومی سلامتی کی ملاقات تجویز کی ہے جس پر پاکستان تاحال غور کر رہا ہے. کوالالمپور میں ہونے والے اجلاس میں سرتاج عزیز نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج نے کامیابی کے ساتھ ملک میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے. پاکستان کی فوج کی طرف سے گزشتہ سال جون میں ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے شمالی وزیرستان میں بھرپور کارروائی شروع کی تھی اور حکام کے مطابق یہاں اب تک 2800 سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک کر کے 90% سے زائد علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے. فوجی آپریشن سے حاصل ہونے والے نتائج کو امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری قابل ستائش قرار دیتی ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ فوجی ہیلی کاپٹر کی تباہی کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد اب 12 ہو گئی ہے. فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر 3 ڈاکٹروں سمیت ایک طبی ٹیم لے کر جا رہا تھا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کی شمال مغربی پہاڑی ضلع مانسیرا میں فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں مرنے والے تمام 12 افراد کی لاشیں جمعے کو جےہاتہ سے برآمد کر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں سے بعد ازاں منجت آخر رسومات کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی. جمعرات کو فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گلگت جاتی ہوئی مانسیرا کی قریب پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس پر عملے سمیت فوج کے شعبہ صحت کے ڈاکٹرز اور طبی عملہ سوار تھا. جمعرات کی شام حادثے کے بعد شروع ہونے والی کاروائیاں جمعے کی صبح تک جاری رہی. جہاں یہ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا وہ دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا، جس کی وجہ سے امدادی کارکنوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مرنے والوں میں ہیلی کاپٹر کے 2 پائلٹوں سمیت فوج کے 5 میجر بھی شامل ہیں. یہ ہیلی کاپٹر طبی سامان لے کر راولپنڈی سے گلگت جا رہا تھا کہ بظاہر خراب موسم کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گیا. جمعرات کو ہی شمالی علاقے چترال میں فوج کے ایک اور ہیلی کاپٹر کو تکنیکی خرابی کے باعث ہنگامی طور پر اترنا پڑا، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس ہیلی کاپٹر پر 13 افراد سوار تھے جو کہ سیلاب زدہ علاقے کے لیے امدادی سامان لے کر جا رہے تھے۔ اس سے قبل روا سال ہی شمالی علاقے میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر اترنے سے کچھ دیر پہلے ہی گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر غیر ملکی سفرا اور ان کے اہل خانہ کو لے کر سیاحتی مقام نل پر جا رہا تھا۔ اس واقعے میں مرنے والوں میں ناروے اور فلپائن کی سفیر، انڈونیشیا اور ملائیشیا کی سفیروں کی بیگمات، ہیلی کاپٹر کی دونوں فوجی پائلٹ اور عملے کا ایک رکن شامل تھا، جبکہ زخمی ہونے والے انڈونیشیا کی سفیر 10 روز بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے صدر براک اوباما کی شکوک میں مبتلا کانگریس کے اراکین کو ایران کے جوہری معاہدے پر قائل کرنے کی کوششوں کو اس وقت سخت دھچکا پہنچا ہے جب صدر کی چوٹی کے حلیف ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر نے معاہدے کی مخالفت کر دی۔ جمعرات کو دیر گئے ایک بیان میں سینیٹر شومر نے کہا کہ گہرے مطالعے، محتاط سوچ اور اپنے ضمیر کی آواز پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو نامنظور کرنے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ ریاست نیو یارک سے تعلق رکھنے والے سینیٹر شومر نے، جو امریکہ میں ایک چوٹی کے یہودی قانون ساز ہیں، اس کے فوراً بعد یہ بیان جاری کیا جب ایک اور بااثر یہودی ڈیموکریٹ نمائندے ایلیٹ اینگل نے، جن کا تعلق بھی نیو یارک ریاست سے ہے، معاہدے کی مخالفت کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے، جو اس جوہری معاہدے کی تکمیل کے لیے ایک بڑے منصوبہ ساز تھے، اس فیصلے پر سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ویتنام کے دارالحکومت میں ایک نیوز کانفرنس میں باتیں کرتے ہوئے، جہاں وہ اپنے جنوب مشرقی ایشیا کے دورے کے اختتام پر پہنچے ہیں، کیری نے اس معاہدے کو مسترد کرنے کے نتائج پر بات کی۔ جان کیری نے کہا،
I think President Obama laid it out very, very thoroughly in his speech. He and I share the view.
جان کیری کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں صدر اوباما نے اپنی تقریر میں بہت واضح انداز میں بتا دیا ہے، اور میں بھی ان کے خیال سے متفق ہوں کہ آپ تمام لوگ اگر اس معاہدے سے انکار کر دیں، اگر آپ صرف نہ کہہ دیں، تو پھر اس کا کوئی متبادل نہیں ہوگا کہ ایران افزودگی کا عمل شروع کر دے گا، اپنے پروگرام پر عمل کرے گا، ہم بین الاقوامی حمایت کھو دیں گے، ہمیں اقتصادی پابندیوں کو کھونا پڑے گا، ہم ایک ایسی صورتحال میں آ جائیں گے جہاں ہمارے پاس ان کے پروگرام کو جانچنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوگی، لہذا ایران کی جوہری سرگرمیوں پر ایک شور و غوغا ہوگا، اور یہ لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ فوجی کارروائی کے لیے زور ڈالیں، کیونکہ امریکہ سفارتی حل سے نکل گیا ہوگا۔ امریکہ میں حکام نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے غیر خفیہ ای میل نیٹ ورک پر سائبر حملے کا شبہ روس پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ امریکی فوج کے جوائنٹ اسٹاف کے نیٹ ورک پر ہونے والے اس حملے کے بعد پینٹاگون نے نیٹ ورک کے بعض حصوں تک رضائی کو ممنوع قرار دیا تھا۔ ایک امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ سائبر حملے سے متعلق ملنے والی اطلاعات کا تعلق مبینہ طور پر روس سے تھا، لیکن ان کے بقول تاحال اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ ایک اور عہدیدار نے روس کو اس حملے میں سب سے زیادہ مشکوک قرار دیا، لیکن ساتھ ہی متنبہ کیا کہ اس الزام کو واضح طور پر منسوب کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ پینٹاگون نے سائبر حملے سے متعلق جاری تحقیقات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ رواں سال اپریل میں وزیر دفاع ایش کارٹر نے بھی روس پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے امریکی فوج کے غیر خفیہ نیٹ ورک میں مداخلت کی کوشش کی تھی۔ امریکی فوج کے جوائنٹ اسٹاف کے متحد 2500 فوجی اور سویلین کام کرتے ہیں، اور اس تازہ سائبر حملے کی وجہ سے ان کی اپنی غیر خفیہ ای میل نیٹ ورک تک رسائی جولائی کے آخری ہفتے میں بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ پینٹاگون کا دیگر نیٹ ورک بالکل محفوظ بتایا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے 10 اہم ریپبلکن امیدواروں کے درمیان جمعرات کو پہلی بحث میں ارب پتی ریئل اسٹیٹ بزنس مین اور ٹیلیویژن شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ مرکزی کھلاڑی تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور 9 دیگر امیدوار اوہائیو کے شہر کلیولینڈ میں بحث میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، جس میں آئیووا کے پہلے انتخابی مرحلے سے 6 ماہ قبل امریکی اہم ریپبلکن امیدواروں سے متعارف ہوئے۔ اپنی صافگوئی کے لیے مشہور ڈونلڈ ٹرمپ بحث میں کھری بات کہنے کی امیدوں پر پورے اترے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہ ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے میں ناکام رہے تو کیا آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب نہ لڑنے کا عہد کریں گے، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ میں اس وقت یہ عہد نہیں کروں گا۔ جب ان سے ماضی میں عورتوں کے بارے میں ان کے تبصروں کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں انہوں نے عورتوں کے لیے غلیظ زبان استعمال کی تھی، تو انہوں نے اس پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ اس ملک کا ایک بڑا مسئلہ سیاسی طور پر درست بات کہنا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے کہ میرے پاس سیاسی طور پر مکمل درست رہنے کا وقت نہیں ہے، اور سچ کہوں گا تو اس ملک کے پاس بھی اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ریاست اوہایو امریکہ کی ان ریاستوں میں شامل ہے جس کے نتائج کسی بھی پارٹی کے حق میں ہو سکتے ہیں۔ اوہایو میں ہونے والی اس بحث میں ٹرمپ کے مد مقابل تجربہ کار گورنر، نو منتخب سینیٹر اور کبھی منتخب نہ ہونے والے افراد شامل تھے، جن کی اکثریت نے ٹرمپ کو براہ راست نشانہ بنانے سے گریز کیا۔ حالیہ جائزوں کے مطابق ٹرمپ سب سے آگے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پچاس سال قبل قانون سازوں نے ووٹنگ رائٹس کے اس ایکٹ 1965 کی منظوری دی، اور امریکی صدر نے اس پر دستخط کیے جس نے ملک بھر میں بیلٹ باکس پر نسلی امتیاز کو کالعدم قرار دے دیا۔ نامنگار کرس سمکنز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس قانون کے بعد برسوں تک مظاہرے، شہری بدامنی اور خونریزی ہوئی۔ رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
1965 میں اس وقت تاریخ رقم ہوئی جب صدر لنڈن جانسن نے ووٹنگ کے حقوق کے ایکٹ پر دستخط کیے۔ اس قانون کو بڑے پیمانے پر شہری حقوق کا وہ مؤثر ترین قانون سمجھا گیا ہے جو امریکہ میں کبھی بھی نافذ ہوا۔ صدر لنڈن جانسن نے کہا،
Until Americans of every race and color and origin in this country have the same right as all others to share in the process of democracy۔
ووٹنگ رائٹس کے ایکٹ نے امریکہ کے پورے جنوبی حصے میں کمیونٹیز میں بیلٹ باکس پر سیاہ فام ووٹروں کے خلاف نسلی امتیاز کی تمام ریاستی اور مقامی پابندیاں ختم کر دیں۔ اس نے امریکی آئین کی ترمیم 15 کو وفاقی سطح پر نافذ کروایا، جس سے افریقی امریکیوں کو ووٹ کا حق ملا۔ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اس ملک میں ہر نسل، رنگ اور علاقے سے تعلق رکھنے والے امریکیوں کو جمہوری عمل کے دوران وہی حقوق نہ مل جائیں جو دوسرے تمام لوگوں کو ملتے ہیں۔ ووٹنگ رائٹس کے ایکٹ نے امریکہ کے پورے جنوبی حصے میں کمیونٹیز میں بیلٹ باکس پر سیاہ فام ووٹروں کے خلاف نسلی امتیاز کی تمام ریاستی اور مقامی پابندیاں ختم کر دیں۔ اس نے امریکی آئین کی ترمیم 15 کو وفاقی سطح پر نافذ کروایا، جس سے افریقی امریکیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا۔
The Act of 1965 freed and liberated so many people.
امریکی کانگریس کے موجودہ رکن جان لیوس کہتے ہیں کہ ووٹنگ رائٹس سے متعلق 1965 کے قانون نے بہت سے لوگوں کو آزادی سے بہراور کیا۔ جان لیوس، جو اس وقت کانگریس کے رکن ہیں، 1965 میں الاباما کے علاقے سلما میں ووٹنگ رائٹس کی ایک مارچ کے دوران ہلاک ہوتے ہوتے بچے تھے، پر تشدد محض آرائیوں کے ان مناظر کی وجہ سے جن میں پولیس نے پرامن مظاہرین پر حملے کیے۔ قومی سطح پر شور و غوغا برپا ہوا اور ووٹنگ کے حقوق کے ایکٹ کے لیے تیزی سے راہ ہموار ہوئی۔ ایک بار پھر جان لیوس کی آواز۔
It was worth the suffering of so many people. It was worthy of the blood that some of us gave.
بہت سے لوگوں نے جو مشکلات برداشت کی تھیں، یہ اس کا درست ثمر تھا۔ یہ اس خون کا صحیح معنوں میں درست بدل تھا جو ہم میں سے کچھ نے دیا تھا۔ یہ الفاظ تھے امریکی کانگریس کے رکن جان لیوس کے۔ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر آندرا گلسپی کہتے ہیں کہ سیاہ فام ووٹروں کی رجسٹریشن کے لیے حکومت کی تائید و حمایت کے ساتھ بڑے پیمانے کی کوششیں شروع کی گئیں۔ ان کے الفاظ،
The voting rate among African Americans climbs exponentially during the latter part of the 1960s and early part of the 1970s. So there were places in the South, states where
1960 کی دہائی کے آخری حصے اور 1970 کی دہائی کے ابتدائی حصے میں افریقی امریکیوں میں ووٹ ڈالنے کی شرح میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا۔ اس لیے جنوب میں کچھ ریاستیں ایسی بھی تھیں جہاں سینکڑوں یا ہزاروں سیاہ فام ووٹ دے سکتے تھے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر آندرے گلسپی کے۔ سیاہ فام لیڈر کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے حقوق کے حصول کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو خوشی سے منایا جانا چاہیے اور انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ جارجیا میں ریپبلکن پارٹی کے لیے اقلیتی امور سے متعلق ڈائریکٹر لیو سمتھ کہتے ہیں،
I am proud that we have gone from a society where I might have been attacked and beat down like John Lewis was, but he took those wounds for me. Don't waste
مجھے فخر ہے کہ ہم اس معاشرے سے دور نکل آئے ہیں جہاں ممکن ہے مجھ پر جان لیوس کی طرح حملہ ہوتا اور زد و کوب کیا جاتا. انہوں نے وہ زخم میری خاطر کھائے, ان کے خون کو یہ ظاہر کر کے کہ ان کی مصیبت اور تکالیف کا کچھ مطلب نہیں تھا, رائیگاں نہ کریں. یہ الفاظ تھے جارجیا میں ریپبلکن پارٹی کے لیے اقلیتی امور سے متعلق ڈائریکٹر لیو سمتھ کے. 50 سال بعد اٹلانٹا کی سابق میئر شرلے فرینکلن یاد کرتی ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے حقوق کے 1965 کے ایکٹ نے کس طرح ان کے لیے منتخب عہدے کی کوشش کے موقع کو یقینی بنایا. ان کے الفاظ,
Fortunately, other people saw something in me I didn't see in myself.
خوش قسمتی سے دوسرے لوگوں نے مجھ میں کچھ ایسا دیکھا جو خود میں نے اپنے آپ میں نہیں دیکھا تھا. انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ میں آگے بڑھوں اور عہدے کے لیے انتخاب لڑوں. اس وقت سے میرا مشن لوگوں کی اسی قسم کی حوصلہ افزائی کرنا رہا ہے. یہ الفاظ تھے اٹلانٹا کی سابق میئر مس فرینکلن کے. سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے حقوق کا ایکٹ قوم کے لیے ایک فتح تھی جس نے جمہوریت میں ایک انتہائی طاقتور ہتھیار, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ووٹ کو شامل کیا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. آج گفتگو ہوگی دنیا بھر میں ہیضے کی بیماری پر کنٹرول اور اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے کے بارے میں. صحت کی عالمی تنظیم WHO کا کہنا ہے کہ ہیضے کی روک تھام کے لیے استعمال کیے جانے والے ٹیکے بہت مؤثر ثابت ہو رہے ہیں, اور اس سے متعدد ملکوں میں جہاں اس کے پھیلنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے بہت مدد مل رہی ہے. تاہم WHO کا کہنا ہے کہ ٹیکوں کی دستیابی میں کمی کی وجہ سے تمام ضرورت مند ملکوں کا احاطہ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے. جنیوا سے ہماری نمائندہ لیزا شلائن بتاتی ہیں کہ صحت کی عالمی تنظیم کے مطابق ہر سال ہیضے کے 30 سے 50 لاکھ کیسز سامنے آتے ہیں جن سے 1,20,000 کے قریب لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. یہ وبا آلودہ خوراک یا گندے پانی کے استعمال کی وجہ سے پھیلتی ہے. صفائی ستھرائی کا ناقص انتظام اسے اور بھی سنگین بنا دیتا ہے. ہیضے پر کنٹرول کے لیے منہ کے ذریعے دی جانے والی خوراک 1991 سے زیر استعمال رہی ہے جو بیشتر سفر پر جانے والے لوگوں کو دی جاتی رہی ہے. WHO کے پاس اب 20 لاکھ افراد کے لیے یہ دوا دستیاب ہے جو بین الاقوامی اداروں کی مرہون منت ہے. WHO کے ایک ماہر ڈومینیلی گلیگروس کا کہنا ہے کہ اس حفاظتی دوا سے ہیضے پر مؤثر کنٹرول میں بڑی مدد مل رہی ہے.
Of course, this is not the long-term solution for cholera. The long-term solution for cholera, we know it since 150 years. It is development, it is access to safe water, access to sanitation.
ظاہر ہے یہ ہیضے کے لیے طویل المیاد بنیاد پر کوئی حل نہیں ہے. گزشتہ 150 برس سے ہم جانتے ہیں کہ اس کی روک تھام کا تعلق ترقی سے ہے. اس کے لیے پینے کا صاف پانی اور صفائی ستھرائی اہمیت کی حامل ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ گویا دروازے کی کنجی کی مانند ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے. اس ٹیکے کی مدد سے جلد نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور بعد میں دوسرے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے WHO کے ایک ماہر مسٹر لیگروس کے. جہاں تک ہیضے کی وبا کا تعلق ہے, سال کے کسی بھی حصے میں اس کا سامنا ہو سکتا ہے. تاہم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں موسم گرما میں یا سیلابوں کے دوران اکثر ایسی صورتحال کا خطرہ درپیش ہوتا ہے. صحت کی عالمی تنظیم کے مطابق افریقہ میں تقریباً 4 کروڑ لوگوں کو اس بیماری سے خطرے کا سامنا ہے. بعض ملکوں میں سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر ہیضے کے خلاف مہم میں رکاوٹ پڑتی ہے. ماہرین کے مطابق حفاظتی ٹیکے کے علاوہ صاف پانی اور محفوظ خوراک کے استعمال اور حفظان صحت کے بنیادی اصولوں پر عمل کر کے اس وبا کا تدارک کیا جا سکتا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مسٹر نٹور لال نے امیتابھ بچن کو میوزک کی راہ کا مسافر کیا. تفصیلات فکر و فن میں.
पिरले से बातें क्यों करती हो शर्मा पिरले से बातें पिरले इरादे मैं सच करूँगा ते जाते पिरले इरादे पगला हूँ यार पगला है प्यार ऐसे ही चलता ये कारोबार।
अमिताभ बच्चन जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में अदाकारी का शहंशाह कहा जाता है मौसीकी में भी अक्सर अपनी आवाज का जादू जगाते नजर आते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में मारूफ गीत गाए। ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ कैसे हुआ इस राज से पर्दा उठाते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि 36 बरस कबल सन 1979 में जब फिल्म मिस्टर नटवरलाल की शूटिंग जारी थी म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर ने मुझे अचानक ये खबर दी कि मैं इस फिल्म का एक गीत गा रहा हूँ।
ऐसे ही चलता है ये कारोबार प्यार के साए में सब पिरली है यार पिरली सी बातें क्यों करती हो शर्मा पिरली सी बातें।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ कहते हैं कि मैं ये खबर सुनकर बहुत परेशान हुआ और कहा कि मैं तो गीत गाना बिल्कुल नहीं जानता मैं बिल्कुल नहीं गा पाऊंगा लेकिन मिस्टर नटवरलाल की टीम और डायरेक्टर ने मुझे तसल्ली और हौसला देते हुए माइक के सामने खड़ा कर दिया और मुझसे ये गीत गवाया।
मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।
इस गीत के बाद आज जब मिस्टर नटवरलाल को 36 बरस पूरे हो गए हैं अमित जी ने कई गीतों को अपनी आवाज दी है। इनमें से चंद गीत ये हैं।
अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली
हिल मिल आवे लोग लुगाई
हिल मिल आवे लोग लुगाई
हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महारान में तीरा यावत में होरी घर रघुवीरा अरे होरी खेल रघुवीरा यावत में होरी घर
रघुवीरा और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जो है नाम वाला अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
मैं यहाँ तू वहाँ जिंदगी है मैं यहाँ तू वहाँ जिंदगी है कहाँ तू ही तू है सनम देखता हूँ जहाँ नींद आती नहीं याद जाती नहीं
नीला आसमान सो गया
अदाकार कहते हैं कि आज 36 बरस बाद सोचता हूं कि वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। फिल्म नटवरलाल के डायरेक्टर राकेश कुमार का बेटा आज मेरी नई फिल्म वजीर का असिस्टेंट डायरेक्टर है जबकि प्रकाश फिल्म जंजीर के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अमिताभ जो गुज़श्ता 4 अशरों से इंडस्ट्री पर हुक्मरानी कर रहे हैं कहते हैं कि साजो आवाज के साथ उनका नटवरलाल से शुरू हुआ रिश्ता आज तक जुड़ा हुआ है। वो अपने ब्लॉग में मजाक के रंग में कहते हैं कि मैं आज भी गीत गाता चला जा रहा हूँ चाहे वो सुनने वालों के लिए दर्द सर ही हो।
बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीवी लंबी हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है
कोठे से लगा दो।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान ने शिमाली वजीरिस्तान एजेंसी में अमरीकी ड्रोन हमले की मजम्मत की है, जिसमें इतलात के मुताबिक 4 मुश्तबा जंगजू मारे गए हैं। इस्लाम आबाद से जलील अख्तर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने अपने सरहदी कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले मुबैना अमरीकी ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे बैन अल-अक़वामी कानून और इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अफगान सरहद से मुल्हिका पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में जुमेरात की शब बगैर हवाबाज के ड्रोन तैयारे से शिदत पसंदों के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया था। इतलात के मुताबिक दत्ताखील के इलाके लवारा मंडी में इस मिजाइल हमले का हदफ बज़ाहिर हकानी नेटवर्क के जंगजू थे। जिस इलाके में यह हमला किया गया वहां तक मीडिया के नुमाइंदों को रसाई नहीं, इसलिए हलाकतों की तादाद और निशाना बनाए गए मुश्तबा शिदत पसंदों की शनाख्त की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान काजी खलीलुल्लाह के दफ्तर से जुमे को जारी होने वाले बयान में एक मरतबा फिर ड्रोन हमलों को बंद करने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान के कबाइली इलाकों खसूसन वजीरिस्तान में इससे कबल भी अमरीका तवातर से ड्रोन तैयारों के जरिए शिदत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाता रहा है, लेकिन इन हमलों में हालिया महीनों में नुमाया कमी आई है। वाज़ेह रहे कि शुमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन ज़रब अज़्म में मसरूफ है और हुकाम के मुताबिक इस कबाइली इलाके के बेशतर हिस्से को शिदत पसंदों से साफ करवाया जा चुका है। ताहम अब भी बाज़ दूर दराज इलाकों में छुपे अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मोहम्मद जलील अख्तर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक बम धमाके से खवातीन और बच्चों समेत कम से कम 8 अफराद हलाक और लगभग 400 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के साथ इशरत सलीम।
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक बम धमाके से खवातीन और बच्चों समेत कम से कम 8 अफराद हलाक और लगभग 400 जख्मी हो गए हैं। काबुल पुलिस के सरबराह अब्दुलरहमान रहीमी ने बताया कि जुमा को अलस सुबह ये वाक़या वजारत दफा के अहाते के करीब पेश आया, लेकिन हलाक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद आम शहरी हैं। उनका कहना था कि बम एक ट्रक में छुपाया गया था। गुंजान आबाद इलाके में होने वाले इस धमाके से जाए वो कुआ पर एक बड़ा गड़ा बन गया, जबकि कुर्बो जवार की इमारतों और गाड़ियों के शीशे 100 मीटर तक के इलाके में जा गिरे। काबुल में दिन के वक्त ट्रकों का दाखिला ममनू है, जो अमूमन रात को ही शहर में दाखिल होते हैं। यहाँ ट्रक को बम हमले के लिए इस्तेमाल करने के वाकयात पहले भी होते आए हैं, लेकिन इनकी शरह दहशतगर्दी के दीगर वाकयात की नस्बत कम है। जुमेरात को भी मशरकी सूबा लूगर में एक खुदकुश बमबार ने ट्रक इस्तेमाल किया, जिसमें 3 फौजियों समेत 6 अफराद हलाक और मुतअद्दद जख्मी हो गए थे। ये वाकयात एक ऐसे वक्त हुए हैं जब रवां हफ्ते ही अक्वामे मुतहदा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि अफगानिस्तान में तशद्दद के वाकयात के बायस मरने वाले आम शहरियों, खसूसन खवातीन और बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। रवां साल की पहली शिशमाही में हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के दौरान होने वाले जानी नुकसान से 1% ज्यादा है। गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान से लड़ाका मिशन मुकम्मल करके बेशतर बैन अल-अक़वामी अफवाज अपने वतन वापस जा चुकी हैं और अब एक मुआहदे के तहत तकरीबन 12,000 गैर मुल्की फौजी यहाँ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की तरबियत और मुआवनत के लिए मौजूद हैं, जिनमें अक्सरियत अमरीकियों की है। तालिबान ने हालिया महीनों में तशद्दुद पर मबनी अपनी कार्रवाइयों में इजाफा किया है और आए रोज मुल्क के किसी न किसी हिस्से से हलाकत खेज वाकयात की इतलात मौसूल होती रहती हैं। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
गुज़श्ता चंद हफ्तों में तुर्की में दाइश हलाकत खेज खुदकुश बम धमाके कर चुका है, जिसके नतीजे में तुर्की को जिहादियों के खिलाफ मुश्तरका फौजी कार्रवाइयां करना पड़ी, जबकि मुल्क के अंदर इस अस्करीत पसंद ग्रुप की जानिब से हमलों के खतरे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस्तांबुल से डोरियान जोन्स की रिपोर्ट के साथ शहनाज नफीस।
गुज़श्ता माह सुर्च में किए जाने वाले खुदकुश बम धमाके को एक तुर्क ओहदेदार ने जदीद और बहुत मरबूत हमला करार दिया था। तुर्क पुलिस का कहना है कि बमबार एक तुर्क था और वो एक साल से ज्यादा अरसे से तुर्की में दाइश का एक यूनिट चलाने वालों में शामिल था। अलमोनिटर वेबसाइट के कॉलम निकार कद्री कोडसल कहते हैं कि तुर्की जिहादी खतरे पर संजीदगी ना दिखाने का खमियाजा भुगत रहा है। उनके अल्फाज,
Turkey has been turned into a jihadi highway. Jihadi activities and networking has been ignored, deliberately ignored.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی ایک جہاد شاہراہ میں تبدیل ہو چکا ہے. جہادی سرگرمی اور نیٹ ورکنگ کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. اسے دانستہ طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. ترکی میں کسی بھی جہادی بھرتی کو زیادہ تر اور خاص طور پر داعش کی بھرتی کو نظر انداز کیا گیا ہے. نتیجتاً ترکی اب داعش کی جانب سے دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا کر رہا ہے. یہ الفاظ تھے قادری کرسل کے. گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ میں سرچ بم دھماکے کے بارے میں ایک بحث میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے ترکی کی حکمران پارٹی اے کے پر جہادی گروپس کو شام میں اسد حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کیا تھا, اور یہ وہ الزام ہے جس کی اے کے تردید کر چکی ہے. کارنگی انسٹیٹیوٹ میں ایک وزٹنگ اسکالر سنن اولگن کہتے ہیں کہ داعش کی جانب سے لاحق خطرے کا حجم ترک پالیسی تک پر نظر انداز ہوا. ان کے الفاظ,
For ISIS to have established over time a number of different structures, networks, cells within Turkey.
ISIS کی جانب سے ایک خاص مدت کے دوران ترکی کے اندر متعدد مختلف ڈھانچوں, گروہوں اور نیٹ ورکس کی تشکیل ہوئی جو ترکی اور ترک مفادات کے خلاف انتقامی کاروائی میں مدد دے سکے. یہی وہ وجہ تھی جس کے پیش نظر ترکی نے ابتدائی طور پر ISIS کے خلاف محتاط طریقے سے اقدامات کا فیصلہ کیا. ناقدین کہتے ہیں کہ ISIS کی جانب محتاط رویے کے نتیجے میں ترک سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے داعش کے کئی سرکردہ ارکان کو تیزی سے رہا کیا جا رہا ہے. سرچ میں کیے گئے بم دھماکوں کے بعد سے حکومت داعش کے خلاف پکڑ دھکڑ کا عزم کر چکی ہے, لیکن کالم نگار گرسل خبردار کرتے ہیں کہ اسے اس وقت ایک دشوار مشن کا سامنا ہے.
اسلامک اسٹیٹ ریکروٹڈ ہنڈریڈز آف جہادیز فرام ترکی, سو اٹ مینز دیٹ ہوایور سیئنگ دیٹ اسلامک اسٹیٹ,
وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش نے ترکی سے سینکڑوں جہادیوں کو بھرتی کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ داعش اپنی جنگ ترکی میں منتقل کر رہا ہے, غلط ہے. جنگ ترکی کے اندر ہے, اور کوئی بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ دہشت گردی کی کاروائیاں ترکی کے بڑے علاقوں میں ہو سکتی ہیں. یہ ترکی کے لیے, ترک معیشت کے لیے اور ترکی کے امن عامہ کے لیے ایک سانحہ ہوگا. یہ الفاظ تھے مسٹر گرسل کے. ترکی کے بڑے مغربی شہر اور امکانی طور پر مغربی سیاحوں میں مقبول ٹوریزم کی صنعت کو ممکنہ اہداف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اگرچہ ترک سیکیورٹی فورسز انتہائی چوکس ہیں, مبصرین کا کہنا ہے کہ اب جبکہ داعش کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ترکی کے اندر اس کے مقامی حامیوں کی ایک بنیاد موجود ہے, ان حملوں کو ناکام بنانا مشکل ہوگا. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یمن میں 5 ماہ سے زائد عرصے سے یرغمال فرانسیسی خاتون کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ جلد اپنے گھر واپس پہنچ جائیں گی. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں ازابیل پرائم کے اہل خانہ کے لیے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ حکومت اس خوشائند نتیجے کے تمام کوششیں بروئے کار لائی. بیان میں سلطان عمان کے سلطان قابوس کا شکریہ بھی ادا کیا گیا, لیکن یہ وضاحت نہیں ہے کہ ازابیل کی رہائی کس طرح سے ممکن ہوئی. ازابیل سماجی ترقی کی ایک مشیر ہیں جو کہ ورلڈ بینک کی معاونت سے چلنے والے ایک منصوبے کے لیے کام کر رہی تھیں. فروری میں یمن کے دارالحکومت میں انہیں اور ان کے مترجم کو اغوا کر لیا گیا تھا, لیکن مترجم کو چند ہفتوں بعد رہا کر دیا گیا. شدید سیلابوں نے پورے میانمار میں تباہی مچائی ہوئی ہے اور ہزارہا افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں. میانمار کے صدر تھین سین نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اراوادی دریا کے قریبی علاقوں سے نکل جائیں, کیونکہ خدشہ ہے کہ دریا کا پانی خطرے کے نشان سے اوپر چلا جائے گا. تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ جنوب مغربی علاقے میں رہتے ہیں جو دریائے اراوادی کے کنارے پر آباد ہیں. 4 علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے, جس میں شمالی شہر منڈالے کے نزدیک میگوے ڈویژن کا علاقہ بھی شامل ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مانسون کی شدید بارشوں کے سبب آنے والے تباہ کن سیلابوں نے 81 افراد کی جان لے لی ہے اور 2.5 لاکھ سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. حکومت اس بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی امداد کی اپیل کر رہی ہے۔ تائیوان میں جمعے کو دیر گئے اور ہفتے کے صبح ایک شدید طوفان کی آمد کا خطرہ ہے اور حکام نے اسکول اور دفاتر بند کر دیے ہیں اور ہزارہ افراد جزائر سے اونچے مقامات پر چلے گئے ہیں۔ گردباد کا یہ طوفان سوئڈلر طوفان تائیوان سے براہ راست ٹکرائے گا اور جزائر کے علاقے میں پہلے سے ہی طوفانی ہوائیں اور بارشیں شروع ہو گئی ہیں۔ حکام کے مطابق سمندر کے نزدیک ایک لڑکی ہلاک ہو گئی اور ایک شخص لاپتہ ہے۔ جمعے کے دن وسط میں طوفانی ہواؤں کی رفتار 173 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ زمین پر ٹکرانے سے پہلے یہ طوفان مزید مضبوط ہو جائے گا۔ بحیرہ روم میں سے مزید افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے اور جمعے کے روز انہیں سسیلیان بندرگاہ پہنچایا گیا۔ وہ ان سینکڑوں تارکین وطن میں شامل تھے جن کا جہاز دو روز قبل لیبیا کے نزدیک شمال میں غرقاب ہو گیا تھا۔ امدادی ٹیمیں ابھی ان سینکڑوں افراد کی تلاش میں ہیں جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ تارکین کے لیے بین الاقوامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ شمالی افریقہ اور مشرق وسطی سے 2000 سے زیادہ تارکین وطن اس سال یورپی ساحلوں تک پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ اور ویتنام کے درمیان زخموں کو مندمل ہونے میں وقت لگا ہے اور یہ رشتے دونوں جانب سے آسانی سے استوار نہیں ہوئے ہیں۔ وہ ہینوئی میں جمعے کے روز ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جو دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کی 20ویں سالگرہ پر منعقد ہوئی۔ کیری نے کہا کہ وہ ویتنامی عوام کے شکر گزار ہیں۔ کیری نے 4 عشروں تک جاری رہنے والی ویتنام جنگ کے بعد تعلقات کی بحالی کی طرف پیش رفت کرنے پر ویتنامی لیڈروں کی بھی تعریف کی۔ باوجود کہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تجارتی تعلقات ہیں، امریکہ نے ویتنام میں انسانی حقوق کے ریکارڈ پر بار بار اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ داعش کے ایک نئے دھڑے نے جمعرات کو سعودی مسجد میں ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ مسجد سلامتی افواج کے زیر استعمال تھی۔ حملے کی ذمہ داری صوبہ حجاز کی دولت اسلامیہ نے قبول کی۔ اس دھڑے نے یہ دعویٰ ایک ٹویٹر پیغام میں کیا جس سے کچھ ہی گھنٹے قبل ملک کے جنوب میں واقع ابہا کے شہر کی ایک مسجد میں یہ حملہ عین اس وقت ہوا جب نمازی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ شہر سعودی عرب کی جنوبی سرحد کے پاس ہے جو یمن میں کشیدگی کے مرکز کے قریب واقع ہے۔ صوبہ حجاز کے دھڑے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گروہ نے مرتدوں کے ایک مرکز کو ہدف بنایا۔ سعودی عرب کے مغربی حصے کو صوبہ حجاز کہا جاتا ہے جہاں مکہ اور مدینہ میں اسلام کی دو مقدس ترین مذہبی زیارات واقع ہیں۔ گروپ نے عہد کیا ہے کہ آئندہ دنوں کے دوران جزیرہ نما عربستان کے ظالموں کے خلاف مزید حملے کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے ایک بیان میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے اور داعش جنگجو گروپ کو شکست دینے پر زور دیا ہے۔ اسرائیل کے صدر روبین رولین نے کہا ہے کہ وزیراعظم بنجامن نتن یاہو کی جانب سے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے کی پرزور مخالفت سے اسرائیل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جمعرات کو 3 مختلف اخبارات کو دیے جانے والے اپنے انٹرویو میں اسرائیلی صدر نے کہا کہ نتن یاہو حکومت کی جانب سے جوہری معاہدے کے سرگرم مخالفت کے نتیجے میں اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی درائی ہے اور اسرائیل عالمی برادری میں تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں نافذ پارلیمانی نظام حکومت میں صدر کا منصب بڑی حد تک نمائشی ہے اور صدر کو زیادہ اختیارات حاصل نہیں، لیکن اس کے باوجود صدر کی جانب سے حکومت کی خارجہ پالیسی پر اس نوعیت کی کھلی تنقید سے نتن یاہو حکومت کے لیے اندرون ملک سیاسی مشکلات اور بیرون ملک سفارتی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ سال صدارت کا منصب سنبھالنے والے روبین رولین دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ایک معروف سیاستدان رہے ہیں جن کے بنجامن نتن یاہو سے اختلافات کی تاریخ خاصی پرانی ہے۔ جمعرات کو مختلف اخبارات کے ساتھ الگ الگ گفتگو میں صدر رولین نے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے کی مخالفت تو کی، لیکن اس بارے میں نتن یاہو حکومت کی حکمت عملی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی صدر نے کہا کہ انہیں جوہری معاہدے کے معاملے پر صدر باراک اوباما اور وزیراعظم نتن یاہو کے درمیان کھلنے والے محاذ اور امریکہ اور اسرائیل کے باہمی تعلقات کی موجودہ صورتحال پر سخت تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نے امریکہ کے خلاف اس طرح کی مہم شروع کر رکھی ہے جیسے ایران اور امریکہ ایک جیسے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اس نوعیت کی سفارتکاری اسرائیلی مفادات کو نقصان پہنچائے گی۔ فرانس کے وزیر دفاع نے جمعرات کو اس بات کا اعلان کیا کہ وہ دو مصرا کلاس جنگی جہازوں کی فروخت کے ٹھیکے منسوخ کرنے کے بارے میں ان کی حکومت کا روس سے معاملہ طے پا گیا ہے۔ جان وے لیران نے کہا کہ اس ٹھیکے کے لیے روس کی جانب سے فرانس کو ادا کردہ رقوم لوٹائی جائیں گی، تاہم انہوں نے ان کی مالیت کو واضح نہیں کیا۔ گزشتہ نومبر میں جب روس نے کرائمیا کو ضم کیا اور یوکرین میں روس کے حامی باغیوں کی حمایت کی، اس پر مغربی ملکوں نے روس کے خلاف پابندیاں عائد کیں، جس پر فرانس نے پہلے جنگی جہاز کی سپردگی منسوخ کر دی۔ روس نے یوکرین سے کرائمیا کو الگ کیا اور مارچ سن 2014 میں اسے ضم کیا۔ دوسرا جنگی جہاز جسے سیواستوپول کا نام دیا گیا تھا، اس سال کے آخر میں حوالے کیا جانے والا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سمجھوتے کی مالیت 1.3 ارب ڈالر تھی۔ لوران نے بتایا کہ روس کے لیے تیار کردہ مسترال کلاس کے جہازوں کی خریداری میں کئی ملکوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے، جو امریکی بحریہ کے سان اینٹونیو قسم کے جنگی طیاروں کے ہم پلہ ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پروگرام یوتھ ٹائم کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں نوجوان اپنے والدین کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یا الگ سے رہنا ان کی ترجیحات کا حصہ ہوتا ہے۔ ثقافتی اعتبار سے 18 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اور ہائی اسکول یا کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد زیادہ تر نوجوان اعلیٰ تعلیم یا حصول روزگار کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مالی ذمہ داریاں بھی خود اٹھائیں اور والدین پر معاشی طور پر بوجھ نہ بنیں۔ لیکن باوجود جو نوجوان والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہوں اور نوکری کرنے کے بجائے ان کے وسائل پر گزر بسر کر رہے ہوں، تو معاشرے میں انہیں کچھ پھبتیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تھوڑی سی چھیڑ خانی تو اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، جیسے اس کو ماماز بوائے یا اس کو ڈیڈی منی کہہ کے بلاتے ہیں زیادہ تر۔
یہ طلحہ مخدوم ہے جو واشنگٹن ڈی سی میٹروپولیٹن ایریا میں مقیم ہیں۔ وہ پاکستانی پس منظر کے ساتھ امریکہ میں پیدا ہونے والے نوجوان ہیں، حال ہی میں فارغ التحصیل ہیں اور برسری روزگار ہیں، مگر والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ کیوں؟ انہیں سے جانتے ہیں۔
ہر کسی کی اپنی اپنی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ میں اپنے دوستوں کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ریزنز ہیں کہ وہ اپنے کریئر کو ایڈوانس کرنے کے لیے پہلے تھوڑی دیر کے لیے پیسے بچانا چاہ رہے ہیں۔ کچھ کی وجہ ہیلتھ کیئر ریزن، کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے تو وہ اپنے ماں باپ کی ہیلتھ کیئر انشورنس کے پلان کے ساتھ ان کو بھی تھوڑا فائدہ ہوگا۔ جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں، مجھے ایک ہیلتھی اپرچونیٹی تھی کہ میں کافی ایک اچھی جاب سے اپنے آپ کو سپورٹ کر سکوں، لیکن میری وجوہات تھوڑی سی فیملی ریلیٹڈ ہیں، جس میں یہ آتا ہے کہ میرے ابو کو میری اکثر ضرورت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا، ایک ہیلدی اپرچونیٹی کو میں نے جو ہے سیکریفائس کیا۔
پیو ریسرچ کے ایک جائزے کے مطابق امریکہ میں ایسے نوجوانوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2012 میں 18 سے 31 سال کی عمر کے 36% نوجوان اپنے والدین کے گھر میں رہ رہے تھے۔ ان میں سے 56% کی عمریں 18 سے 24، جبکہ 16% کی عمریں 25 سے 31 سال کے درمیان ہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ رہنے والے لڑکوں کی شرح 40 جبکہ لڑکیوں کی شرح 32% ہے۔ پیو ریسرچ نے اس تحقیق کے لیے یو ایس سینسس بیورو کا ڈیٹا استعمال کیا ہے۔ ادارے کے مطابق حالیہ برسوں میں جس معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا، اس نے نوجوانوں کو اپنے لیے ایک الگ رہائش کے بندوبست سے دور رکھنے میں بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ سال 2012 میں 18 سے 31 سال کی عمر کے 63% کے پاس ملازمتیں تھیں، جو سال 2007 کے مقابلے میں 70% کم شرح ہے۔ پیو ریسرچ کے مطابق اس کی دوسری وجہ کالج میں داخلوں میں اضافہ ہے۔ مارچ 2012 تک 18 سے 24 سال کی عمر کے 39% کالج میں داخل تھے، جو کہ سال 2007 کے مقابلے میں 35% زیادہ تعداد ہے۔ نوجوانوں کے والدین کے ساتھ رہنے کی تیسری بڑی وجہ پیو ریسرچ کے مطابق شادیوں کی شرح میں کمی تھی۔ سال 2012 میں 18 سے 31 سال کی عمر کے صرف 30% نوجوان رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے۔ پاکستانی امریکن نوجوان طلحہ مخدوم کے مطابق والدین کے ساتھ رہنے کی ایک وجہ سماجی بھی ہے، خاص طور پر پاکستان، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی سے ترک وطن کر کے آنے والے نوجوانوں کے لیے یہ بات بہت اہم ہے۔
زیادہ تر میں نے ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں دیکھا ہے کہ یہ زیادہ جو اپنے فیملیز کے ساتھ رہیں، فیملی کنیکشن جو ہے لاتن امریکن سوسائٹیز میں بہت ہے۔
بشرا ثاقب ایک ہاؤس وائف ہیں، ان کی دو بیٹیاں یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے شہر سے باہر ہیں اور اسکول کی عمر کی ایک بیٹی ان کے ساتھ ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے ان کے ساتھ رہیں، لیکن وہ بچوں کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے بھی مخالف نہیں ہیں۔
ابھی دو تین جنریشن تک تو شاید ہم بھی ان ویلیوز کے ساتھ ہو جائیں گے نا، یا شاید اس کلچر کا بھی حصہ بن جائیں گے۔ فی الحال ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہیں اور ہم ایک فیملی سسٹم کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔
وہ بتاتی ہیں کہ اب مسلمان ممالک اور ایشیائی علاقوں سے تعلق رکھنے والے والدین بھی اس حقیقت کو قبول کر رہی ہیں کہ بچوں کو مجبور رکھنا سود مند نہیں ہے۔
اب واقعی بچے جو ہے نا، ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ ماں باپ بھی، بلکہ ان کو آسانی لگ رہی ہے، جو یہاں کے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیں اپنا کمائیں، بلکہ ہمارے پاکستانی باز فیملی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیں کمائیں۔
معاشی دباؤ یا سماجی تقاضے اپنی جگہ، لیکن امریکہ میں نوجوانوں کی اکثریت اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کو ترجیح دیتی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا تعلق سائنس کے شعبے سے ہے، اور یہ ترقی پذیر ملکوں میں لوگوں کی روزمرہ زندگیوں میں کافی مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ افریقہ میں ترقی پذیر ملکوں کی حکومتوں کے پاس اکثر وسائل کا فقدان ہوتا ہے، اور اپنے عوام کی روزمرہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بھی کم ہی رہتا ہے۔ ایسے حالات میں حکام اور مقامی تاجر لو ٹیکنالوجی سولیوشنز تلاش کرتے ہیں جنہیں ملک کی سطح پر رائج کر دیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹچ کی رپورٹ کے مطابق نیم سہارا افریقہ کے بیشتر ملکوں میں پینے کے صاف پانی کا حصول ابھی تک ایک بڑا چیلنج ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بڑے شہروں میں کچی بستیوں کے مکین ہیں۔ ایسی ہی ایک بستی کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہے اور نام ہے اس کا مٹھاری۔ اس کچی بستی میں بسنے والے بیشتر رہائشی، اور وہ بھی زیادہ تر خواتین، کو پانی کے حصول کے لیے کئی کلومیٹر دور چل کر جانا پڑتا ہے، اور پھر اتنی مسافت کے بعد حاصل ہونے والا یہ پانی صاف بھی نہیں ہوتا، آلودہ ہوتا ہے۔ متھاری کے رہائشی پاولین وانزا کہتے ہیں کہ ہم پانی کے صاف ہونے پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ گندا پانی ہوتا ہے اور اسے پینے کے قابل بنانے کے لیے ابالنا پڑتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیروبی سٹی واٹر اینڈ سپرچ کمپنی نے پائپ نیٹ ورک کا مہنگا نظام قائم کرنے کی بجائے ڈنمارک کی ایک کمپنی گرن فوس کے ساتھ مل کر چار ایسی مشینیں نصب کر دی ہیں جن سے صاف پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان مشینوں سے صاف پانی کے حصول کے لیے صارفین کو ایک اسمارٹ کارڈ کے ساتھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے، اور 20 لیٹر صاف پانی کی قیمت آدھا امریکی سینٹ ہے۔ پھر کارڈ میں رقم میں اضافہ کرنا بھی آسان ہے، جو اسمارٹ فونز میں یا پھر مقامی دکانوں پر جا کر مزید رقم جمع کرائی جا سکتی ہے اسی اسمارٹ کارڈ کے اندر۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ اسمارٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پانی کو منظم انداز میں تقسیم کیا جائے۔
The water that is being dispensed by the machine here, we are sure of its quality. We are assuring them that they're going to get quality water from the machine.
نیروبی سٹی واٹر کمپنی کے فلپ گچوکی کہتے ہیں کہ یہاں مشین کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے، ہمیں اس کے معیاری ہونے پر یقین ہے، ہم ان لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ مشین سے بہتر پانی حاصل کریں گے۔ پانی کی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پانی فراہم کرنے والی مزید مشینیں نصب کرنا چاہتی ہے۔ افریقی گھروں میں صاف ہوا بھی ایک اور چیلنج ہے۔ بیشتر لوگ ابھی بھی کھانے پکانے اور حرارت کے لیے باہر کھلے میں آگ دہکاتے ہیں۔ زہریلے دھوئیں سے آلودہ ہوا میں سانس لینے سے سانس کے دائمی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بچوں میں۔
In the world today, globally, 4 million people die out of cooking.
محقق میری انجنگے کہتی ہیں کہ آج کی دنیا میں عالمی سطح پر 40 لاکھ افراد اسی نوعیت کی آگ پر کھانا پکانے سے ہلاک ہوئے ہیں، اور جس میں اموات کی وجہ صحت سے متعلق سانس کے مسائل ہیں، جن کا تعلق باورچی خانے میں اٹھنے والے دھوئیں سے ہوتا ہے۔ یہ صورتحال بدل سکتی ہے، اور اس کا سہرا کینیا میں 6 لاکھ ٹن چینی کی سالانہ پیداوار کے سر بنتا ہے، جس کی ذیلی پیداوار کو بگاسی کہتے ہیں۔ کینیا کے تاجر ٹام آسبرن نے محسوس کیا کہ بگاسے کو ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے جلایا جاتا ہے تو اس سے نقصان دہ دھواں نہیں نکلتا۔
We take sugarcane wastes and then we recycle this
ٹاماس پن کہتے ہیں کہ ہم گنے کے چھلکے لے لیتے ہیں اور پھر اسے ایک ماحول دوست دھوئیں کے بغیر انتہائی توانا چارکول کے گٹھوں میں تبدیل کر دیتے ہیں, جسے روایتی ایندھن کی طرح عام سٹووز پر یا پھر بوائلرز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. بگاس کو ایک خصوصی بھٹی میں کم آکسیجن کے ساتھ جلایا جاتا ہے اور پھر اسے گھٹوں کی شکل دے کر بوریوں میں بھر دیا جاتا ہے. صارفین کہتے ہیں کہ لکڑی سے آگ جلانے کے مقابلے میں یہ کہیں بہتر ہے.
وقتی لیان صحیح sasa homa hakuna na joto pia kwa nyumba kuna.
Lanet Nayada کہتی ہیں کہ جب میں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو بچے بیمار نہیں ہوئے اور گھر میں درجہ حرارت بھی نہیں بڑھا, حتیٰ کہ کھانے میں بھی دھوئیں کا ذائقہ نہیں آیا. یہ بہت عمدہ ہے. آسبرن کی کمپنی گرین چارٹ کو امید ہے کہ وہ بالآخر 60 لاکھ صارفین کی ایندھن کی ضروریات کو پورا کر سکے گی. تو جناب, سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی محکمہ خارجہ ہر سال انسانوں کی تجارت کا تدارک کرنے کے لیے غیر ملکی حکومتوں کی کوششوں کا جائزہ لیتا ہے. مختلف ملکوں اور مسلح گروپوں کی جانب سے سپاہیوں کے طور پر بچوں کا استعمال اس جرم کا ایک قبیح پہلو ہے اور خصوصی تشویش کا باعث ہے. بچوں کو فوجیوں کے طور پر استعمال کرنا اور ان کی غیر قانونی بھرتی جبکہ ایک عالمی مسئلہ ہے. 2015 کے لیے انسانوں کی تجارت سے متعلق رپورٹ میں ماضی کی مانند یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ ایشیا اور افریقہ میں سب سے زیادہ سنگین ہے. بچوں کو اکثر اغوا کر لیا جاتا ہے یا اکثر جنگجوؤں کے طور پر استعمال کے لیے فروخت کر دیا جاتا ہے. جنگ سے متعلق سرگرمیوں میں شرکت کے علاوہ بچوں کو خطرناک کارروائیوں مثلا بارودی سرنگیں بچھانے پر زبردستی مجبور کر دیا جاتا ہے اور وہ بارہا ہلاک یا زخمی ہو جاتے ہیں. بعض کو مظالم کرنے پر مجبور کیا گیا ہے اور بیشتر نفسیاتی گھاؤ کے شکار ہو جاتے ہیں. جنگجوؤں کے طور پر استعمال کیے جانے والے بچے, جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں, اکثر جنسی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں اور انہیں جنسی اختلاط کے باعث بیماریوں کے لگنے کا بہت زیادہ خطرہ درپیش ہوتا ہے. سن 2008 میں ہمارے ملک نے ایک قانون بنایا جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ ایسے ملکوں کی نشاندہی کریں گے جن کی سرکاری مسلح افواج یا حکومت کی جانب سے قائم مسلح گروپ بچوں کو فوجیوں کے طور پر بھرتی کرتے اور انہیں جنگجوؤں کی حیثیت میں استعمال کرتے ہیں. قانون میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ انسانوں کی تجارت سے متعلق سالانہ رپورٹ میں ان ملکوں کی فہرست مرتب کریں گے اور اسے جاری کریں گے. اس کے نتیجے میں ایسے ممالک پر امریکہ کی جانب سے بعض نوعیت کی فوجی اعانت اور تربیت تک رسائی کو قانونی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سال 8 ملکوں کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے, جن میں شام, برما, سوڈان, صومالیہ, جنوبی سوڈان, نائجیریا, یمن اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو شامل ہیں. وسطی افریقی جمہوریہ اور روانڈا کی عبوری حکومتوں نے, جنہیں گزشتہ سال فہرست میں شامل کیا گیا تھا, جنگجوؤں کے طور پر بچوں کی بھرتی اور استعمال کو کم کرنے کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے اور انہیں تعزیرات اور پابندیوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا ہے. بچوں کی تجارت اور ان کی فروخت اور کسی بھی شکل میں ان کو پھنسانے کے سلسلے کو ختم کرنا لازم ہے اور تنازعات کے شکار علاقوں میں مشقت اور جنسی استحصال کے لیے ان کی غیر قانونی بھرتی کو لازماً روکنا چاہیے. غیر قانونی طور پر جنگجوؤں کے طور پر استعمال کیے جانے والے بچوں کو غیر مسلح کرنے, غیر مؤثر بنانے اور انہیں دوبارہ معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے تمام ملکوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے اور بین الاقوامی تنظیموں اور غیر سرکاری اداروں کو فوری طور پر اقدام کرنا چاہیے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में दिन के 11 बजने वाले हैं। हमारे इस पहले घंटे के न्यूज़ शो का वक्त अब ख़त्म होता है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर वीटो मेयर और इंजीनियर लीनस रिमकस। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम होगा जहां रंग, जिसे आप सैटेलाइट टेलीविजन पर देख भी सकते हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस में सुन भी सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा अगले न्यूज शो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।